بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد. وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيت ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان فرأيت النبي وليس معه أحد إلى آخر الحديث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا خير من دفنت في القاء أعظمه فطاب من طيبه القاء والأكم نفس الفداء لقبر أنت صاحبه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيء الذي ترجى شفاعته على الصراط ما زلت القدم وصاحباك فلا أنساهما أبدا من السلام عليكم ما جرى القرم. Respected علماء الكرام, honorable brothers and Mufti Sahib's hukum and command, be sharing a hadith of Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam. The Nabi of Allah sallallahu alayhi wa sallam saw a dream. In the dream, he says that I saw a Nabi with a small group of people. Then I saw another Nabi, he came with two followers, Rajul Rajulan. From this we learn that you are not always accepted by your community. Some followers, some will listen and some won't listen. A Nabi will come, no followers. Nobody listened to him. Then in my dream, the angel told me, look that side. So I saw a big group. That I said, this must be my ummah, the ummah of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. So it was told, Hada Musa wa qawmu. This is Musa alayhi salam, his followers. Then they said, Undur ilal ufuk. Look till the horizon. So I looked, said, look till the horizon, that side. Said, Ha hadi ummatuk. This is your ummah, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And in this ummah, I'm just simplifying the hadith and going through it. Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam said that in this ummah, it was told to Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, Sabuna alfan يدخلون الجنة بغير حساب. 70,000 are going to Jannah without reckoning. So Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam has been told that 70,000 people are going to Jannah without reckoning in the ummah of Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam left the majlis, he went for some work. Sahaba debated between themselves, who are these 70,000? Different views which I don't want to discuss now. When he came back, he asked, مَا الَّذِي تَخُوضُونَ? What are you people discussing? He said, Ya Rasulullah, you told us 70,000 are going to Jannah without reckoning. We want to know who are them. Each one is giving their own view here. So Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam said that, let me tell you who are these 70,000 people. هُمُ الَّذِينَ لَا يَرْقُونَ. They don't involve themselves in this evil of sorcery. They don't do this black magic. وَلَا يَسْتَرْقُونَ. They don't go to Sangomas. They don't go to these people who are involved in black marriage. They are not their customers. وَلَا يَتَطَيَّرُونَ. Even when they are sick, they don't go towards superstition. تَطَيُّر comes from birds, the prognosticating by birds and saying this is good luck and bad luck. They've got nothing about good luck and bad luck. And the last quality, and that's what we are discussing today, is وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Their reliance and trust is in Allah subhanahu wa ta'ala. So what is tawakkul? And that's our discussion today, tawakkul. Tawakkul اَعْتَمَادُكَ عَلَىٰ مَوْلَاكَ وَرُجُوءُكَ إِلَيْهِ وَخُرُوجُكَ عَنْ حَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ. Tawakkul is to rely on Almighty Allah subhanahu wa ta'ala and say, I can do nothing. My intellect, my logic, my hands, nothing. And say that, la hawla wa la quwwat. Only Allah can save me and Allah can do it. That's one definition. There's many definitions. Another definition of tawakkul is thikatum billah. To rely on. When you say tawakkul, it comes from this wakala. The old people will say, maine wakil banaya. When you're going to court, so you approach a lawyer and say, he's my wakil, he's going to fight and he's going to speak on my behalf. Have we made Allah our wakil? Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Is Allah our wakil in all our affairs? So the second definition of tawakkul is thikatum billah. Have reliance in Allah. Wal aiqan bi anna qada'ahu nafis. Whatever Allah is decided is going to happen. وَإِتِّبَاعُ سُنَّةِ نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّحَرُّزُ عَنِ الْأَعْدَاءِ. That follow the sunnah of Nabi Kareem صلى الله عليه وسلم in tawakkul. Sometimes Nabi Kareem صلى الله عليه وسلم in his life in tawakkul leaves asbab and he leaves all the means. It doesn't mean to leave asbab and means is against tawakkul, because ulama write tawakkul fi'lul qalb, it's got to do with our heart. And normally the narration that come about tawakkul, and mostly in the Quran, tawakkul and hadith is about asbab. What's happening? The economy is going down worldwide, and this is happening and that is happening. So it's got nothing to do with making an effort. The hadith comes about tahdu khimasan wa taruhu bithanan, that if we have the hearts of the birds, then Allah will provide for us. So what does a bird do? It doesn't just sit in a nest and say, they say, Ya Allah, grant me rozi. It gets out of its nest in the morning, makes an effort, and by the evening its stomach is filled. So tarhul asbab, to leave out asbab and say, I'm only making tawakkul, that is also against the definition. Nabi Kareem Sassam adopted asbab in battles. In other places he adopted the asbab, but he didn't rely on the asbab, on these means. So Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam in the cave when he made hijrah, Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam was with Sayyidina Abu Bakr radiallahu ta'ala an, and as we hear in the seerah, in that cave where the entrance was about 18 inches, the entrance of the cave, a small hole, and as the enemy come and is standing, Abu Bakr radiallahu anhu says, I'm seeing the enemies, and said, Ya Rasulullah, we are caught. Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam says, Ma dhannuka ya Abu Bakr? We is named Allahu Talithuma. We are two, but Allah is the third one with us. Ma'at, Allah is with us. So in the situations in life, from micro to macro, individual to our family, to more than that, our tawakkul on Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever is written besides the birds and the egg and the spider web and so on is historical narrations. Tawakkul on Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah is going to protect us and Allah is going to save us at this moment also. Likewise, in the battle of Ahzab, when all the united nations of Kuffar were against the Muslims, and that ayah that is revealed, and the Sahaba told, say, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah hamare liye kafi hai. Allah is enough for us, and Allah is going to sort out the problems. So then Nabi Kareem Sassam said, these are the people, 70,000, that are going to Jannah without reckoning. Sharing this hadith in one masjid, Masjid An-Nur in Lens, many years ago, Baji, the old man, was sitting. He said, Mawlana, apro number aur hai ki nahi? 70,000, the ummah from the time of Nabi Sassam till now, 70,000, sabuna alf. Are we going to get a chance in the 70? So 70 in a hadith and 770,000 means a big jamaat will go to Jannah taksir, that is going to go to Jannah without reckoning. So a sahabi stands up, Ya Rasulullah, ud'ullah ayyaj alani minhum. Make dua, Ya Rasulullah. I want to be in the 70,000. Do we want to be in the 70,000 who is going to enter Jannah bila hisab, without reckoning? Look at the sahabi's foresight. He's worried of his akhirat. Today we go to the majlis, pious people, make dua, my daughter must get a child, make dua, ye ho jai. We are asking dunya, akhirat mango, maghfirat mango, khatima bil khair mango. Are we asking from our elders that make dua that we die with iman? Make dua that Allah forgive my sins. Make dua that I repent from this habit of porn. Make dua that I repent from this habit of drugs. Are we making dua for our akhirah? So a sahabi stands up and says, Ya Rasulullah, make dua. I want to be from the people of Jannah. Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam says, Anta minhum. Tu ho gaya. There's two meanings ulama write. One is that the sahabi Uqasha radiallahu anhu was 44 years young when Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam left this world. He was the handsome sahabi, a very handsome sahabi. So jumla khabariya means you don't have to ask, you already a jannati. In the battle of Badr, Uqasha radiallahu anhu fought. He was very brave and he was handsome. When his sword broke, then he took the branch of the palm tree. Nabi Kareem Sassam said, fight. And he gave him the branch of the palm tree. He shook it, it became a sword. Tawakkul. You're thinking of tawakkul? So that's why ulama write, tawakkul is two stages. Halul mutawakkin, bitarhil asbab, huwal mandub. The highest stage of tawakkul is without asbab. Allah doesn't grant it to everybody. No asbab. You got a stick in your hand, it becomes a sword. Is it going to happen? You say, Mawlana Gandoshe. Nothing happened, you know. It's not impossible. And the brothers say, yakin and tawakkul in jamaat. And you say, no, Allah provides. Allah can do it without asbab. But there's a sunnat of Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam, and that is adopt the asbab. And that's the second condition of those that are not in that position. So when we see people that speak like that of tawakkul, Allah provides and Allah can do without asbab, gee, that's the highest stage of tawakkul. And the lower stage of tawakkul, ghayrul mutamakkin, those who adopt the asbab, they'll take medicine, they'll go and open the shop, they'll do this, they'll do this, they are adopting the asbab. And sometimes the reliance goes on the asbab, my degree, my education, my this will help. But then they say, no, it's in Allah's hands. So they are a little lower, but their heart is turned towards Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. So Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam told him that you are a jannati, jumla khabariya or jumla du'aiya, that you will become. A sahabi stands up, another sahabi stands up, Ya Rasulullah, I also want to be a jannati. Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam says, sabakaka biha uqtasha. That this sahabi Uqasha radiallahu anhu has warned you. He didn't tell him you won't get Jannah. He didn't break his heart. He didn't tell him. Nabi Kareem Sassam never demoralized or dejected or rejected any person. He said, by this man has requested, he has warned us in his request. So now if the doors are closed, jay of making dua for people of Jannah, may Almighty Allah grant us the correct tawakkul. May Almighty Allah keep us on the highest stage of tawakkul and be on the lowest stage of tawakkul to upgrade to the highest stage of tawakkul, and that is thikatum billah. Rely on Allah in all conditions and to turn to Almighty Allah, anna qada'ahu nafiz, whatever Allah has decided is going to happen, and to follow the sunnah of Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam, the way Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam adopted asbab in the conditions of halat and tawakkul of Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam.
الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأكثر محترم علماء کرام مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں اور کوئی جو نہیں جانتے مسجد کے پچھلے حصے میں انتظام ہے آج ہم الحاجی ابو بکر بھاٹیا صاحب کی مسجد میں مولانا حمزہ صاحب جو ان کے صاحبزادے ہیں ان کے بیٹے ہیں ان کی دعوت پر حاضر ہوئے ہیں اور اتفاق کی بات ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اس ربیع الاول کے مہینے میں یوں سمجھنا چاہیے کہ اس مسجد میں اس جامع مسجد میں سیرت کا جلسہ بھی ہوا اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ذکر کی مجلس بھی ہوگی سیرت کے جلسے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صرف ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پورا سال ہونا چاہیے دن میں ہونا چاہیے رات میں ہونا چاہیے ہر وقت ہونا چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ ربیع الاول میں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہے تو ولادت اور وفات دونوں اس مہینے میں ہونے کی وجہ سے بے اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے ہیں اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمانوں کو ہماری جان سے زیادہ قریب اور زیادہ محبوب ہیں. اپنی جان سے اتنی محبت نہیں جتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کو ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم مؤمن کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہیں لیکن اپنی جان سے سمجھ میں نہیں آتا, اپنی جان سے زیادہ ہو سمجھ میں نہیں آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ فرمایا جب تک تم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانوں سے پیارا نہ ہو اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے, کامل مومن نہیں بن سکتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچ لیا اور پھر غور فرمایا حضرت ابھی سمجھ میں آیا آپ ہمیں اپنے والدین سے اپنے بچوں سے اور اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں اور سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیارے سب سے محبوب ہیں. اس کی وجہ یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اور ان کے بعد دوسرے مجاہدین نے جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں, اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کیا تھا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے. جب آدمی اپنی جان کی قربانی دیتا ہے تو اس لیے دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور حدیث اس کو اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں, ورنہ وہ یہ قربانی کیوں دیتا. اور عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب کسی رومی حاکم نے ان کو پکڑ لیا تھا ان کے ساتھیوں کے ساتھ, ان کے ساتھ دوسرے ساتھی بھی موجود تھے, اور پھر ان سے کہنے لگے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرو, اسلام سے تم اپنے ہاتھوں کو دھو لو, دور رہو. انہوں نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ کبھی نہیں ہو سکتا, جب نہیں ہو سکتا تو پھر دیکھ لو کہ تمہاری میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں, میں کیا کیسی سزا دیتا ہوں. آگ جلائی, آگ کے اوپر دیگ رکھی اور دیگ کے اندر تیل کو ابالا. تیل جب ابل گیا تو حکم دیا ان کی ایک ساتھی کو پکڑا جائے اور ان کو تیل کے اندر ڈالا جائے. تیل میں ڈالا گیا, اب ظاہر بات ہے وہ ٹکڑی پیچھے ہو گیا, ریزہ ریزہ ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن حذافہ رونے لگے. رومی حاکم نے کہا کہ یہ اس لیے روتے ہیں کہ ان کو اپنے اوپر رحم آیا اور رحم آنے کی وجہ سے اب یہ ہماری بات مان لیں گے, اسلام سے دور ہو جائیں گے, اپنے ہاتھ کھولیں گے. صحابی کہنے لگے میرا رونا اس وجہ سے نہیں بلکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک روح ہے اور جب میں تیل میں ڈالا جاؤں گا تو وہ روح چلی جائے گی. آج میری تمنا ہے کہ میرے اندر ایک روح کی جگہ بہت ساری روح ہوتی. ایک روح نکلتی پھر دوسری روح نکلتی اللہ کے راستے میں. حاکم اور بادشاہ سمجھنے لگا یہ قربانی والے لوگ ہیں, ڈرنے والے لوگ نہیں, اسی کے ڈرنے والے نہیں. پھر اس نے کہا کہ اگر تم میرے چہرے کو بوسہ دیتے ہو تو میں تم کو چھوڑوں گا. عبداللہ ابن قذافہ نے فرمایا بوسہ دینا معمولی چیز ہے, بوسہ تو لوگ دیتے رہتے بچوں اور بیویوں کو بوسہ دیتے ہیں, بوسہ دینے میں کیا ہے. عبداللہ ابن قذافہ نے فرمایا آپ کیا صرف مجھے چھوڑیں گے یا میری ساتھیوں کو بھی, یعنی میری ساتھیوں کو بھی چھوڑوں گا. انہوں نے بوسہ دیا اور تب رہا ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کا استقبال کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کی طرح ہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمن کی آگ سے بچایا تھا, اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کو بھی دشمن کی آگ سے بچایا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پکے مسلمان نہیں بن سکتے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو اپنے والد سے, اپنی ماں اور اپنے والد سے اور دوسرے لوگوں سے سب سے زیادہ پیارے نہ ہوں اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے. صحابہ کرام کی یہی شان تھی, قربانی دینے والے بھی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر عمل کرنے والی بھی تھی. اتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی کہ وہ صحابی جنہوں نے خواب میں اذان کو دیکھا تھا, عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہ رضی اللہ عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی انہوں نے دعا کی یا اللہ میں اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتا تھا, اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتا, میری آنکھوں کو آپ چھین لیں. کہتے ہیں ان کی دعا قبول ہوئی. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ عنہ نابینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت تھی کہ وہ عورت کہ احد میں ان کا شوہر ان کے بیٹے شہید ہوئے تھے, شہید ہونے کے بعد ان کو خبر دی گئی آپ کا شوہر چلا گیا دنیا سے, آپ کا بیٹا چلا گیا, آپ کا بیٹا مر گیا. وہ کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. ان کو بتلایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. وہ کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور زندگی جب موجود ہے اور ہے اس کے بعد ہر غم میرے لیے ہلکا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کا ذکر خیر آپ نے سنا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت تھی. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسجد حرام میں اعلان کیا اور فرمایا کہ آج میں دعوت کا کام کروں گا، مسجد کے اندر لوگوں کو ایمان کی دعوت دوں گا. جیسے انہوں نے ایمان کی دعوت دی تو مشرکین اور کفار ان کے اوپر حملہ کرنے لگے، چھپٹ پڑے، ان کو اتنا مارا اتنا پیسا، وہ زخمی ہو گئے، یہاں تک کہ یہ خوف اور ڈر پیدا ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. یہ خوف پیدا ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ قوم کا ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا اگر ان کا انتقال ہوا تو فلان اور فلان سے ہم انتقام لیں گے، اگر ان کا انتقال ہوا تو ہم بدل لیں گے. لوگوں کو تقریباً یقین تھا کہ ابو بکر صدیق دنیا سے چلے گئے، ان کو گھر لے گئے بے ہوش تھے. کچھ وقت ایک دن کے بعد یا 12-13 گھنٹے کے بعد ان کو ہوش آیا. جیسے ان کو ہوش آیا تو وہ کہنے ان سے کہا گیا آپ کچھ پی لیں، آپ کچھ کھا لیں تاکہ آپ کی جان میں آپ کے بدن میں طاقت آ جائے. وہ کہنے لگے میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں بتلائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، اس وقت تک میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا. لوگوں نے کہا حضرت کو خیریت سے ہے، آپ کھا پی لیں. کہنے لگے نہیں. ایک آدمی گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت اور عافیت معلوم کی، واپس آئے، ابو بکر صدیق کو بتلایا، اس کے بعد انہوں نے کچھ کھایا اور کچھ پیا. ایسے حضرات جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، اور جیسے آپ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارادہ فرمایا تھا کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کو لکھوں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارادے کو چھوڑ دیا اور فرمایا وہ حدیث آپ نے سنی یقب اللہ و رسول والمؤمنون الا ابا بکر. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمان حضرت ابو بکر کی خلافت کے علاوہ کی خلافت کو قبول نہیں کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اپنی کسی کام سے، جب جا رہی تھی تو ان کا کچھ کام باقی تھا، کہنے لگی کہ اگر میں واپس آئی اور آپ موجود نہ ہوں تو پھر میں کن کے پاس آ جاؤں اور کن سے اپنی کن کے سامنے اپنی درخواست پیش کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق کے پاس. حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام کے لیے دین کے لیے جتنی قربانی دی اتنی قربانی صحابہ کرام میں سے کسی نے نہیں دی. حضرت ابو بکر صدیق بڑے تاجر تھے، بزنس مین تھے، ان کے والد بھی. آخری وقت میں یعنی جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر رہے تھے اس سے پہلے ان کے پاس 40,000 درہم تھے. 40,000 میں انہوں نے کیا کیا؟ دین اور اسلام کی خدمت کی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو مجھے جہنم کا غلام یہ غلام تھے اور آقا اور مالک بہت زیادہ ظلم کرتے تھے, حد سے زیادہ ان کو گرم پتھروں پر لٹاتے تھے, انگاروں پر گرم پتھروں پر اور پتھروں پر ان کو لٹاتے تھے, ان کی پٹائی کرتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گزرتے تھے فرماتے تھے ان عاجز فقیر پر ظلم مت کرو. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے مالک سے کہا یہ میرے ہاتھ بیچ ہے. اس نے کہا کیونکہ انہوں نے ایسی قیمت بتلائی کہ مالک کو یقین تھا کہ ابو بکر صدیق بلال کو نہیں خریدیں گے. پہلے اس نے کہا مالک نے بلال رضی اللہ عنہ کے مالک نے کہ ایک غلام ہے جو گورا غلام ہے, گورا نسواس اس کا نام ہے, وہ مجھے دے دے تو میں بلال کو آزاد کر دوں, آپ کو بیچ دوں گا آپ آزاد کر دوں گا. ابو بکر صدیق نے قبول کیا. نسواس نامی غلام جو گورا غلام تھا ان کو دے دیا. پھر اس نے دوسری شرط لگائی اور یہ کہا 200 دینار دے دو. 200 دینار, دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے, وہ بھی دے دی. پھر اس نے کہا اتنے دراہم دے دو اور وہ کیا 40 درہم دے دو, وہ بھی دے دیا. اب آگے کیا کہتا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بیچ دیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو خرید کر آزاد فرمایا. زنجیرہ کو خریدا, اسی طرح اور غلاموں کو خریدا اور آزاد کیا, یہاں تک کہ ان کے پاس جو رقم تھی جو دراہم تھے وہ سب ختم ہو گئے, صرف 6,000 درہم ان کے پاس رہ گئے. وہ 6,000 درہم انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت پر خرچ کیے. ہجرت میں اونٹ کو خریدا, ایک اونٹنی اپنے لیے, ایک اونٹنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت بہترین عمل ہے, اس لیے میں خود اپنے پیسوں سے اپنے رینٹ سے ہجرت کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا فرمائی. ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق نے اب آج کل روافض کی ہمت اتنی بڑھ گئی ہے شیعوں کی اور روافض کی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ ان کو بھی گالیاں دے سکیں, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو تو کلم کلم بیچارے کو دیتے تھے, حالانکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام کی دین کی بڑی خدمت فرمائی ہے. انہوں نے بہت زیادہ فتوحات کی ہیں اور صرف ملک کو فتح نہیں کیا, وہاں کے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا. یہ جو ہم کہتے ہیں امام بخاری بخارا کے رہنے والے ہیں, امام ترمذی ترمذ کے رہنے والے ہیں, امام دارمی سمرقند کے رہنے والے ہیں اور بخارا اور سمرقند میں اور تاشکند میں ہزاروں نہیں لاکھوں بڑے بڑے علماء، محدثین، فقہا اور دین کی خدمت کرنے والے گزرے ہیں، آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس سرزمین کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فتح کیا. امام بخاری کو تو ہم مانتے ہیں، ترمذی کو مانتے ہیں، اور ابو منصور ماتوریدی بھی وہیں کے رہنے والے ہیں، ان کو ہم مانتے ہیں، لیکن ہمارے بعد بھائی ایسے ہیں حضرت معاویہ کو نہیں مانتے جنہوں نے راستہ ہموار کیا سچی ہوتی ہے. صحابہ کرام جو بھی صحابی ہو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا تو اتنا اونچا درجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کا درجہ ہے. اس لیے بعد والے حضرات کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، اور جتنے صحابہ گزرے ہیں وہ کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، اور جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چھ چیزوں کی سات فضیلت عطا فرمائی ہے، اوتی تو جوامع الکلمہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے کلمات دیے ہیں جو کلمات جمع کرنے والے ہوتے ہیں، تھوڑے کلمات ہوتے ہیں اور ان میں بہت بڑا مطلب ہوتا ہے. اور نصرت بالرعب، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو رعب عطا فرمایا ہے. مسیرت شہر، ایک مہینے کی مسافت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں. روم کی بہت بڑی حکومت تھی، ان کے پاس بے شمار وسائل تھے، یورپ ان کے ہاتھ میں، شام ان کے ہاتھ میں، سب ان کے ہاتھ میں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تبوک تک گئے، اس لیے کہ یہ خبر پھیل گئی تھی کہ مشرک جو کہ رومی لوگ مقابلے کے لیے آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا اور وہ نہیں آ سکے. چنانچہ تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر جب صلح کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے اور اپنی تلوار کو درخت کے ساتھ لٹکایا تھا. ایک شخص آیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو پکڑ لیا اور کہنے لگا اب آپ کو مجھ سے کون چھڑائے گا، آپ میرے سامنے ہیں، تلوار میرے ہاتھ میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، مطلب اللہ یہ جو اللہ اللہ ہم پڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ آگے پیچھے کچھ نہیں بولتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہم اللہ کے ساتھ بہت ساری باتیں لگا سکتے ہیں. اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا معاون اور مددگار ہے، اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، اللہ تبارک و تعالی کے اختیار میں سب کچھ ہے. یہ جب ہم کہتے ہیں اللہ تو اس میں یہ سب چیزیں آ جاتی. اس لیے جب اللہ کا ذکر کیا جائے لا الہ الا اللہ کے بعد الا اللہ، تو الا اللہ کے ساتھ بھی یہ نیت کرنا چاہیے لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ یہ نیت کرنا چاہیے کہ لا محبوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، محبوب اللہ تبارک و تعالی ہے، لا مطلوب الا اللہ، مطلوب صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، عالم الغیب صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، ہر چیز کا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے، حاجتوں کو پورا کرنے والے صرف اللہ تبارک و تعالی ہوں گے۔ ایک یہ ہے کہ آپ مجھے قلم دے دیں میں آپ کو قلم دے دوں، یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو اسباب کے اندر ہے، اسباب سے اوپر جہاں اسباب نہ ہو وہاں اللہ تبارک و تعالی مدد کرتے ہیں، تو اللہ میں یہ نیت کرنا چاہیے اور اللہ میں بھی یہ نیت کرنا چاہیے، اور لا الہ الا اللہ تو ہے ہی، اس میں تو معبود صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اور معبود کا کیا مطلب، اللہ تبارک و تعالی معبود ہے، ہم اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کی کتنی قسمیں ہیں، عبادت قولی، زبان کی عبادت، عبادت قلبی، دل کی عبادت، عبادت بدنی، بدن کی عبادت، عبادت مالی، مال کی عبادت، یہ چاروں قسم کی عبادتیں صرف اللہ کی ہیں، زبانی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، ہم غائبانہ طور پر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مانگیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں بار بار پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں یہ بات پکی ہو جائے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا چاہیے غائبانہ طور پر، اور ویدعون من دونہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان سے مدد مانگتے ہیں کہ وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، فلا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد مت مانگو جو نہ آپ کو فائدہ دے سکتا ہے اور اگر عبادت نہ کرے تو آپ کو نقصان بھی نہیں دے سکتا، صرف قل ادعوا الله ام ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو، رحمان سے مدد مانگو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور جس نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں، یہ ہے زبانی عبادت، اور زبانی عبادت کے علاوہ قلبی عبادت، دل کی عبادت، دل کی عبادت یہ ہے کہ ہم دل میں غائبانہ طور پر اللہ تعالیٰ سے خوف رکھیں کہ اگر ہم نے یہ غلط کام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں تو ہے ہی، اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب دے گا، ہم کو سزا دے گا، اور امید، دل کی عبادت امید ہے، امید بھی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رکھے، یہ ہمارے دل میں نہ ہو کہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو فلاں ولی اور فلاں قبر والا ہم کو ضرر پہنچائے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سری صفی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے جتنے اولیاء ہیں ان کی وسیلے سے ہم دعا کریں، یا اللہ ان کی برکت سے، ان کی وسیلے سے، اور اے اللہ ان کی حرمت سے ہمارا کام کریں، اور وسیلے کا مطلب ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور یا اللہ محبت بہت اونچی درجے کی عبادت ہے، تو ہم اپنی محبت کو ان کے ساتھ وسیلہ بناتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں اور آپ ہمارے اوپر رحم کریں، آپ ہمارے کام کو انتہا اور آخر تک پہنچائیں۔ وسیلہ ٹھیک ہے، مدد صرف اللہ تعالیٰ کی، تو یہ ہے قلبی عبادت یعنی دل کی عبادت۔ اور بدنی عبادت کیا ہے؟ رکوع کرنا، سجدہ کرنا، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج کو بھی سجدہ مت کرو، چاند کو بھی سجدہ مت کرو، بلکہ اس کو سجدہ کرو جس نے اللہ کا، جن اللہ نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا صحابی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، یہ تم نے کیا؟ اس نے کہا ہم فلاں جگہ پر تھے اور وہاں یہ جو بڑے لوگ تھے، حاکم تھے، رہبر رہنما اور گائیڈ تھے، ان کو ہم سجدہ کرتے، ان کو لوگ سجدہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ مت کرو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی قبر کو، نہ کسی قبر کے مجاورے کو، کسی کو سجدہ مت کرو۔ اور فرمایا اگر اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدے کی گنجائش ہوتی تو بیوی کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن وہ بھی جائز نہیں، اس لیے کسی کو سجدہ نہ کرے۔ اور دیکھو سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک سجدہ عبادت ہے، ایک سجدہ تعظیم ہے۔ سجدہ عبادت یہ ہے کہ جس کو سجدہ کرے اس کو اپنے تمام کاموں میں متصرف اور تصرف کرنے والا سمجھے، اس کو علماء نے کفر لکھا ہے، اس لیے کہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، کسی اور کے قبضے میں نہیں۔ اور ایک سجدہ تعظیم ہے، سجدہ تعظیم احترام کے لیے سجدہ، احترام کے لیے سجدہ بھی حرام ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں پرانے دینوں میں جو پرانے مذاہب ہیں ان میں احترام کے لیے سجدہ کی گنجائش بعض علماء کی نزدیک تھی، اس شریعت میں بالکل نہیں۔ سجدہ کرنا، رکوع کرنا، اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ سلام کے اندر جو لوگ چھپ جاتے ہیں یہ چھپنا بھی ممنوع ہے۔ احناف کتابوں میں بھی لکھتا ہے، شافعی کی کتابوں میں لکھتا ہے کہ سلام کرنا چاہیے سجدہ، اس میں جھکنا نہیں چاہیے، بعض لوگوں کی عادت ہے کہ جھک جاتے ہیں، اس کو علماء نے منع لکھتا ہے۔ اور فتاوی میں ہم نے اس کی تحقیق لکھی ہے، سجدہ ہو، رکوع ہو، اور تیسرے نمبر پر یہ جھک جانا، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعالیٰ کے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک له۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نقل فرمائی ہے، ان صلاتی میری نماز، و نسکی اور میرے قربانی، و محیای اور میری موت، حیات و مماتی اور میری وفات، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے پناہ مانگتے تھے نماز کے بعد، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے، اور اے اللہ میں پناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھانے کے لیے بتلاتے ہیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہے ہی جہنم، بلکہ وہ سب سے پہلے جنت کے در کا دروازہ کھولنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور شفاعت کبرا کرنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو فرشتے خواب میں لے گئے، جبریل اور میکائیل، اور ان کو مختلف چیزیں خواب میں دکھائی، اور انبیاء علیہ السلام کا خواب حقیقت میں وحی، ان وہ لمبا خواب ہے، اس میں ایک حصہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ لے گئے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس بچے تھے، بتلایا گیا یہ بچے کون ہیں، سب لوگوں کے بچے ہیں، جو نابالغ مر گئے ہیں وہ سب جنتی، چھوٹے چھوٹے بچے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکان میں داخل کیا گیا جو انتہائی خوبصورت مکان تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے، بتلایا گیا یہ عام مسلمانوں کی جگہ، عام مسلمانوں کو جنت میں ایسا مکان ملے گا، ایسا ویلا ملے گا، ایسا بنگلہ ملے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے گئے، وہاں اس سے بھی خوبصورت مکان تھا جس کے اندر ہر چیز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کس کا مکان ہے، فرمایا یہ ان کا مکان ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے. پھر ایک اور مکان تھا اونچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اور مکان یہ کیا ہے، یہ کن کا ہے، فرمانے لگے یہ آپ کا مکان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اجازت دے تاکہ میں اس کو دیکھوں اندر سے. فرشتوں نے بتایا ابھی آپ کا وقت پورا نہیں ہوا، اس لیے ابھی نہ دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ہی جن نہیں، ان کی برکت سے، ان کے وسیلے سے، ان کی تابع داری کی وجہ سے مسلمانوں کو جنت ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلانے کے لیے فرمایا کہ تم جہنم سے کوئی پناہ مانگو، میں آزادی جہنم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فتنت قبر اعوذ بک من فتنت القبر، قبر کے اندر جو فتنہ ہے منکر نکیر آئی ہے اس سے پناہ مانگا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فتنت المسیح الدجال، جو دجال آئے گا لوگوں کو گمراہ کرے گا، لوگوں کو جنت دکھائے گا وہ جنت جہنم ہے، لوگوں کو جہنم دکھائے گا وہ حقیقت میں جنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم بھی جہنم میں جاؤ وہ جنت ہے. اس فتنے سے وہ من فتنت المحیا والممات، اور زندگی میں جو فتنے آتے ہیں، زندگی میں کتنے فتنے ہیں مسلمانوں کے اوپر، کتنے فتنے کتنی مصیبتیں آتی ہیں. پہلے کے زمانے میں تو مسلمانوں کے پاس قوت نہیں ہے، تو ہر جگہ مسلمان بیچاروں پر فتنے مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں. ایک زمانہ تو ایسا تھا کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان اختلاف چل رہا تھا، تو کچھ لوگوں نے جو رومی ہیں، روم کا مطلب یورپ والے، انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہا، اور انہوں نے کہا یہ بہت اچھا موقع ہے اس لیے کہ ان آپس میں ان کا اختلاف ہے. حضرت معاویہ نے ان کو ایسا خط لکھا جو ایٹم بم سے زیادہ طاقتور تھا. حضرت معاویہ نے فرمایا اگر تم نے مسلمانوں کی کسی زمین اور حصے کی طرف ٹیڑھی نظر سے دیکھا تو میں اور میرا بھائی حضرت علی ہم مل جائیں گے اور ہم آپ کی قسطنطنیہ کو استنبول کے زمانے میں ان کا کیپیٹل تھا اس کو ہم راک بنائیں گے, اس کو ہم جلا دیں گے. اس کے خط کا اتنا اثر ہوا کہ وہ اپنی جگہ آرام سے دیکھے. ایک زمانہ یہ تھا, اور اب ماشاء اللہ جس ملک میں مسلمانوں کو نماز کی اجازت ہوتی ہے, مسجد کی اجازت ہوتی ہے, مدرسے کی اجازت ہوتی ہے, مکتب کی اجازت ہوتی ہے, تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ چلو یہ بھی اس زمانے میں بڑی بات. تو میں فتنت المحیا اس سے والممات اور موت کی فتنے سے پناہ مانگتی ہوں. موت کا فتنہ کیا ہے؟ مرنے کے بعد وراثت پر لوگ جھگڑ رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, ایک کہتے ہیں میرا حصہ ہے, دوسرے کہتے ہیں میرا زیادہ حصہ ہے. اسی طرح مرنے کے بعد قبر کو پکا بناتے ہیں, یہ بھی فتنہ ہے. قبر کچی ہونی چاہیے, جیسے یہاں ہم اکثر دیکھتے ہیں قبر پر گنبد بنائیں گے, قبر پر پھولوں کو چڑھائیں گے, یہ سب چیزیں نہیں ہونا چاہیے. اسلام کے ایمان کے اندر اسلام میں سادگی ہے. تو فتنۃ المحیا والممات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے پناہ مانگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کا جو میدان ہے وہ یہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے, ہم ذکر کریں جیسے ہم ذکر کیے یہاں جمع ہوئے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھتے تھے جیسے اٹھتے تھے, ان نبی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب آیات پڑھتے تھے. اس وقت کی تلاوت, اس وقت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر, بیت الخلاء میں جائے اللہ کا ذکر, بیت الخلاء میں باہر نکلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر. تو تلاوت اور ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے, اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم جنت کے باغات پر گزرو تو تم اس میں سے کھاؤ, ان میں سے کھاؤ اور چڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا جنت کے باغات کیا ہے, فرمانے لگے ایک روایت میں مجالس الذکر, ذکر کی مجلس ہے, دوسری روایت میں ہے مجالس الذکر پھر مساجد, مسجد کے اندر مجلس ذکر ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی باغ ہے, اس باغ میں سے تم پھل چن لو اور پھلوں کو کھا. اور ایک روایت میں ہے جنت کے باغات ہیں ذکر کے حق کے. اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کچھ لوگ ذکر کی ریت بیٹھتے ہیں تو فرشتوں کی طرف سے اعلان ہوتا ہے نادا مناد ان قوموا, تم چلے جاؤ, یعنی تم نے ذکر کو پورا کیا تو تم یہاں سے چلے جاؤ, کس حالت میں جاؤ, مغفور لکم, آپ کی مغفرت ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ میں نے آپ کی برائیوں کو ختم کر کے ان کی جگہ پر آپ کی نیکیوں کو لکھا, آپ کے حسنات کو لکھا.
سبحان اللہ.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ لوگ کہیں یہ پاگل ہے, ہر وقت اللہ اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کا ذکر لوگ کرتے ہیں تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں, رحمت اللہ کی ان کو ڈھانپ لیتی ہے, ان کے اوپر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر مخصوص فرشتوں میں کرتے ہیں. اور تب اس کے بعد تھوڑی تھوڑا سا حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام اور ان کی ملفوظات سناتے ہیں, اس کے بعد ذکر ہوگا انشاءاللہ. ایک صاحب نے سوال کیا, معمولات کی پابندی نہیں ہوتی, بیمار بھی رہا مگر بیماری کے بعد بھی پابندی نہیں ہو سکی, کئی بار دیوبند حاضر ہوا مگر ملاقات نہیں ہو سکی, پابندی ہونے کے لیے کوئی علاج ارشاد فرمائیں؟ جواب, ذکر معمولات کی چھوٹ جانے سے بہت قلق پریشانی ہوئی, افسوس ہوا, بیماری تو خیر ہوتا ہے لیکن صحت اور قوت کے بعد بھی اگر ذکر نہ کیا جائے تو طبیعت کو دوری ہو جاتی ہے, پھر اس کے پیچھے آدمی بھاگتا ہے, پھر بھی ہاتھ آنا مشکل ہوتا ہے. آپ تازہ غسل کر کے یعنی جس کا ذکر چھوٹتا ہو اس کے لیے علاج, تازہ غسل کر کے دو رکعت چلا کے توبہ کی نیت پڑھیں, پھر استغفار کریں, پھر دعا مانگیں, یا اللہ میری غفلت اور کوتاہی کو معاف فرما اور اپنے ذکر سے محروم نہ فرما, توفیق عطا فرما, بغیر تیری توفیق سے کچھ نہیں ہوتا. اس کے بعد پھر ذکر شروع کرے اور ایسی پابندی کرے کہ جس دن کا ذکر نہ ہو اس دن کھانا نہ کھائے, بغیر ذکر کے کھانا نہیں کھاؤں گا. اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے. السلام علیکم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا غفرته ولا غائبا إلا رضيته ولا كربا إلا غفرته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم اغفر لنا واغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد. اللهم تجاوز عنا وتجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ادفع الكرب عنا وادفع الكرب عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب الكريم هم سبكي وناهم فما أفرم عني وناهم فرسكي ندامة ورطوبة نسيب فرماني. كثرة ذكر كثرة تلاوة كثرة درود شريف كثرة ذكر موت كثرة دعاء توفيق نسيب فرماني. ہر وہ خیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہے ہمیں عطا فرمانا، ہر وہ شر جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہم سب کو پناہ دے دیں، دنیا اور آخرت دونوں کی خیر کامیابی ہم سب کو نصیب فرمائے، پوری دنیا میں آل حق کی دینی مدارس مساجد پر تبلیغی نقل و حرکت اور دینی تنظیمیں دعوت و تبلیغ کا ہم سب کی حفاظت فرما دیں، سب کو اچھے کام کرنے والے مہیا اور میسر فرما دیں، تمام مساجد کو عبادت کے لیے حسب معمول اپنے فضل و کرم سے کھول اور حسب سابق سب کو عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں، مساجد میں ہماری مساجد کو ذکر کا مرکز بنا دیں، دعوت و تبلیغ کا مرکز بنا دیں، علم و عمل کا مرکز بنا دیں، درس و تدریس کا مرکز بنا دیں، اپنے فضل و کرم سے اس مقصد کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما دیں، جن کی خدمت کرنے والوں کو قبول فرما دیں، بانی بانیوں کو قبول فرما دیں، اے رب کریم ہم سب کے درست حالات میں برکت عطا فرما دیں، حرام سی سود کی نحوست سے سب کی حفاظت فرما دیں، حلال مال میں بے حد برکت عطا فرما دیں، حاسدین کی حسد سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے، چوروں کی چوریوں سے، ڈکیتوں کی ڈکیتیوں سے، نظر بد سے، ہم سب سافرین کے سہر سے، ہم سب کی ہمارے دوست و احباب کی حفاظت فرما دیں، جو کام ہمارے اٹکی ہوئے ہیں ہمارے دوست و احباب کی ان سب کاموں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے اور ان کے لیے اپنے فضل سے راستہ مہیا فرما دے، جو ہمارے درمیان یا ہمارے دوست و احباب میں بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل دائم مستقر عطا فرما دیں، وفات پا چکے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کامل مکمل مغفرت فرما دیں، جن کے گھروں میں بیماریاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی شفائے کامل عطا فرما دیں، یا رب کریم سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں، مال میں، اہل و عیال میں برکت عطا فرما دیں، بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت دے دے اور چھوٹوں کو بڑوں کا ادب اور عزت نصیب فرما دے، ہماری اولاد کو، ہمارے طلبہ کو دین کی خدمت کے لیے پوری دنیا میں قبول فرما دے، ہمارے مدارس کو قبول فرما دے، ہمارے مدارس کو اچھے کام کرنے والے مہیا فرما دے، اور جو ادھورے کام ہیں ان کو اپنے فضل و کرم سے مکمل فرما دے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا چاہتے ہو یا ان کا ہمارے اوپر حق ہو، ان سب کے لیے ہر خیر کا فیصلہ فرما دیں، ہر شر سے سب کی حفاظت فرما دیں، ہماری طرف سے ہمارے والدین اور ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ کو جزائے خیر عطا فرما دیں، جن کی برکت سے ہم اس سلسلے میں لگے ہیں، اے رب کریم ان سب کے درجات کو بلند فرما دیں، ان کی فیض کو، ان کے علوم کو، ان کی برکات کو ہمارے ساتھ شامل کرنا، قریبی مدت میں جن جن کا بھی انتقال ہوا ہے ہمارے جان پہچان والوں میں سے یا دوسرے حضرات سے، اے رب کریم ان سب کی مغفرت فرما دے، قبر کو نور سے منور فرما دے، اور آئندہ کے لیے خیر اور عافیت کا معاملہ فرما دے، سب کے علم میں اور عمر میں برکت عطا فرما دے، کثرت ذکر کے لیے سب کو قبول فرما دے، پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، جہاں جہاں پر جن جن ممالک میں مسلمان پریشان ہیں، مسلمان مظلوم ہیں، اے رب کریم ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، اے رب کریم مظلوموں کی حمایت اور مدد فرما دے، مسلمانوں کے خلاف جو جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں یا بن چکے ہیں ان سب کو اپنے فضل سے ناکام بنا دے، مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما دے، آپس کی رنجشوں کو ختم فرما دے، جن جن گھروں کے اندر خلفشار ہے،
کہ رب کریم اس اختلاف اور خرفشار کو ختم فرما دے، مبدت الفت اور محبت اپنے فضل و کرم سے پیدا فرما دے، جہاں جہاں پر اچھی حکومتیں ہیں مسلمانوں کی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اے رب کریم ان حکومتوں کو باقی اور قائم فرما دے، قائم اور دائم فرما دے، اور ان کے خلاف سازشوں کو اپنے فضل سے ناکام بنا دے. اے رب کریم ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے، ہمارے طلبہ کو قبول فرما دے، ہمارے بالغین کو قبول فرما دے، اور سب کو اچھے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما دے. اس مبارک مہینے میں اور ہمیشہ کے لیے ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نشر و اشاعت کے لیے سب کو قبول فرما دیں. اے رب کریم جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما دے، اور اے رب کریم ہم سب کی حاجات کو اور سب کی تمناؤں کو، جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، ہماری ہر دعا کو قبول فرما دے، ہماری ہر جائز تمنا کو پورا فرما دے. اے رب کریم اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا فرما دے، اسلام اور مسلمانوں کو ہر جگہ ترقی عطا فرما دے، اور جو جو مسلمانوں کے منصوبے ہیں مسلمانوں کے منصوبوں کو کامیاب بنا دے، اور ان کے خلاف جو منصوبے ہیں ان سب منصوبوں کو ناکام بنا دے. اے رب کریم جو پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں اور دین کے لیے کام کرتے ہیں ان کی دینی کاموں کو کامیاب فرما دے، مدارس کو، مساجد کو، خانقاہوں کو، ذکر کے حلقوں کو، دعوت و تبلیغ کو، سب کام جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرما دے. ہماری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور اپنے خاص فضل و کرم سے قبول فرما دے. وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جن حضرات نے اشراف کیا تو